نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد دین کی چونکہ سمجھ کم ہے اور آخرت سے تعلق جیسا ہونا چاہیے ویسا ہمارا نہیں ہے اس لیے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے والے کی آخرت کی فکر کریں ہم میں سے ہر شخص کو ایسا تجربہ ہوا ہے کسی کا ہمارے گھر میں انتقال ہوا ہے والد کا ماں کا بھائی کا بہن کا خالہ کا ماموں کا پھوپھی کا تو غور کیجئے کیا ہوا تھا اس وقت لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ انتقال ہو گیا ہے تو سب ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے اور اس وقت سے لے کر تدفین تک کیا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ دو آدمی آ رہے ہیں دو آدمی جا رہے ہیں ہماری جو مقامی مسجد ہے اس میں نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد دو چار آدمی بھی زائد نظر نہیں آتے جس کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ آج کسی کا انتقال ہوا ہے اس لیے یہ لوگ بیٹھ کے فکر کر رہے ہیں جن کے عزیزوں کا انتقال ہوا ہوتا ہے وہ بھی بیچارے آخری رکعت میں پہنچتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی باہر اس لیے کہ آخرت کی جتنی مجھے سمجھ ہوگی اسی کے مطابق میں مرنے والے کی فکر کروں گا مجھے جب یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ابھی قبر میں جانے والا ہے اور اسے وہاں پوچھ گچھ ہوگی اور اعمال کی اگر کمی ہوئی تو بڑی مصیبت میں یہ پھنسے گا یہ جب ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے باقی اوروں کو رہنے دیجئے میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں اپنے ذات سے بھی خطاب کرتا ہوں کہ جب ہمیں ہمارے عزیزوں میں سے کسی کے انتقال کی خبر پہنچی ہے ماضی میں پاسٹ میں ہم نے کیا کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہمیں توفیق ملی ملی تو کتنی مرتبہ ایک شوق ہو جاتا ہے سکتے کا عالم ہو جاتا ہے اور بس وہ مرنے والے کے جانے کا غم اور افسوس کچھ خیرات کرنے کی کچھ پڑھنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے تو چونکہ آخرت کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی آخرت کی ایک شخص یہاں سے حج کے لیے جا رہا ہو انڈیا پاکستان جاتے رہتے ہیں اور سب کو یہ سفر معلوم ہوتا ہے مگر میں حج کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جو جاتا ہے اس کے لیے یہ سفر اجنبی ہوتا ہے تو جن لوگوں نے یہ حج نہیں کیا ہے اور جو اس سفر سے واقف ہی نہیں ہے وہ کیا مشورہ دیں گے آپ کو رشتہ داروں میں سے وہ لوگ جنہوں نے یہ سفر کیا ہی نہیں ہے اور اس سفر سے وہ واقف ہی نہیں کہ اس سفر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ کون دیں گے آپ کو جن کو سوجھ بوجھ ہو گئی اس سفر میں کن چیزوں کی ضرورت پیش آنے والی؟ وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی فلاں چیز مت بھولنا، وہ آپ سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ صورت حال پیش آتی ہے، گھبرانا مت، وہاں نکلنے کے بعد یہ چیز کرنی پڑتی ہے، یہ کاروائی کرنی پڑتی ہے، اسے بھولنا مت، مینا جاتے ہوئے اس کا خیال رکھنا، مزدلفہ میں یہ، یعنی مسائل کے علاوہ جو ایک سفر کی ضرورت ہوتی ہے، جو لوگ واقف ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں گے۔ تو ہم لوگوں کے ذہن میں آخرت ہے ہی نہیں، دین کے ساتھ ہمارا معاملہ بقدر ضرورت کا ہے کہ بھئی اتنا ہم کر لیں جس سے ایسا ہمیں بھی محسوس ہو کہ ہم بھی آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ بس دین پارٹ ٹائم ہے اور دنیا فل ٹائم، دنیا کے لیے سب کچھ کھپاتے ہیں اور آخرت کے لیے بس جس سے کام چل جائے، کام جس سے چل جائے، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا موجود ہے مگر اچار نظر نہیں آتا تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ چلو کوئی بات نہیں کھا لیتے ہیں، مانگتے ہیں کہ بھائی اچار نہیں ہے، سالٹ وینیگر نظر نہیں آتا، سوس نظر نہیں آتا، بھائی سوس نظر نہیں آتا، پاپڑ نظر نہیں آتا۔ تو دیکھو دنیا کے معاملے میں یہ حالت ہے ہماری، اور دین کے معاملے میں عشاء کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھنے کی عادت ہے مگر کسی وقت تاخیر ہو گئی تو دو رکعت نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ یہ تلاوت کا معمول ہے مگر تلاوت فرض تو نہیں، تو اگر کسی وقت چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ تو دین جو ہے، دین وہ بقدر ضرورت، اور بقدر ضرورت بھی ضرورت کی مقدار بھی اتنی جسے ہم ضرورت کی مقدار سمجھتے ہیں۔ آخرت میں نجات کے لیے ضرورت کی جس مقدار کی ضرورت ہے اللہ کی نظر میں، وہ نہیں۔ ہم کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ اتنا کرنے سے تو میں آخرت میں نجات پا جاؤں گا، اتنا کرنے سے میں دیندار ہوں، اتنا کرنے سے جنت مل جائے گی، اتنا کرنے سے جہنم سے بچ جاؤں گا۔ تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر زکات نہیں دیتے، زکات دیتے ہیں مگر سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سودی کاروبار نہیں ہے مگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے مگر فلم چل رہے ہیں، فلم نہیں ہے مگر گانا بجانا چل رہا ہے، گانا بجانا نہیں ہے مگر بد نظری میں مبتلا ہے۔ اس لیے کہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی دین تو چل جائے گا، آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں جو کہ آخرت کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کے انتقال پر بھی توجہ نہیں کرتے۔ خبر ملتی ہے تو کچھ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اکبر انتقال ہو گیا، اوہو بہت غم ہوا، یعنی یہ بس یہ نہیں کہ فوراً کچھ پڑھیں، قرآن لے کر ہم بیٹھ جائیں، کچھ خیرات کریں۔ ایصال ثواب کا سب سے اچھا طریقہ خیرات ہے۔ تو جس جس کو خبر ملتی جائے کسی کے انتقال کی، اگر وہ ایک ایک پاؤنڈ اس کے لیے خرچ کرتا چلا جائے، اس بیچارے کے لیے ڈھیروں ثواب قبر میں دفن سے پہلے پہنچ جائے گا۔ ایک ایک پاؤنڈ اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ بھائی کسی کے بارے میں بھی اعلان ہوگا تو ہم ایک پاؤنڈ ڈال دیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے تو میں کتنے خرچ کروں گا، تو ہفتے میں ایک پاؤنڈ ڈالو گے، اللہ اس ہفتے تیرے جتنے بندے تیرے دربار میں آئے ہوں ان کے لیے ایک پاؤنڈ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے. تو وہ بہت اہتمام کرتے تھے اس کا. تو ان کی اس بات کا ہم نے مشاہدہ کیا. ایک تو یہ کہ ان کا جب انتقال ہوا تو جگہ جگہ سے خبریں آئی کہ ہم نے ایصال ثواب کیا, ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. مگر اب جو ہیں اب وہ انہی کے عمل کی برکت تھی کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں, ان کا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں, مگر ایسے کتنے افراد ہیں جو قربانی کے موقع پر مجھے اطلاع کرتے ہیں کہ میں نے تیری طرف سے, تیرے والد کی طرف سے, تیری والدہ کی طرف سے قربانی کی ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں اور خبر پہنچاتے ہیں کہ ہم نے. تو اصل میں میں تو سبب بن گیا ان کے لیے, مگر اصل وہ جو ان کا عمل تھا کہ جس کسی کے بارے میں سنتے تھے چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہنے والا ہو وہ فوراً ایصال ثواب کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایصال ثواب کرو, ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کو ہمارے ایصال ثواب کے لیے متوجہ کریں گے. نماز جنازہ میں بھی ان کا معمول یہ تھا کہ چاہے کوئی پہچاننے والا ہو نہ ہو, پتا چلتا تھا تو فوراً چلے جاتے تھے. غسل دینے کے لیے ہمیشہ وہ پہنچ جاتے تھے. پہلے تو شروع میں مسجد نور ایک ہی مسجد تھی اور مورچری بھی ایک ہی جگہ پر تھی, وہیں غسل ہوتا تھا. اور یہ اڑوس پڑوس کے جو شہر ہیں, نوٹنگہم ہے, لفبرہ ہے, ان جگہوں میں بھی وہ غسل کے لیے جاتے تھے, اس لیے کہ کمی تھی لوگوں کی ان دنوں میں. تو یہ ایک فکر کہ مرنے کے بعد ایک شخص محتاج ہو جاتا ہے, وہ خود اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پھر جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے کے لیے یہاں سے جاتے ہوئے لیسٹر میں 15-20 منٹ لگ جاتی ہے. پورے راستے میں ہم کیا کرتے ہیں, وہاں سے آتے ہوئے 15-20 منٹ, اگر یہ 15-20 منٹ جاتے ہوئے 15-20 منٹ آتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر کلمہ طیبہ کا ورد اگر ہم کر لیتے, اس مرنے والے کو کتنا نفع ہو جاتا. پھر جنازے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں تو دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, وہاں اگر تھوڑی دیر ہم خاموشی سے کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے میت کے لیے, اسی طرح قبر تک جاتے ہوئے کچھ پڑھتے, جب وہ اسے دفن کیا جا رہا ہے اس وقت کچھ پڑھتے, اور اس کے بعد سب دل لگا کر اللہ سے کہتے کہ اے اللہ ہم آپ کے اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ اس بندے کو قبول کر لیجئے, معاف کر دیجئے, آپ بڑے رحیم ہیں. اگر دل لگا کر ہم اللہ سے یہ گزارش کرتے تو کتنا آسان ہو جاتا اس کے لیے مسئلہ, مگر نہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر کلچر بدلا اور ہم نے ویسا بنایا جیسا میں گزارش کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا جب ہمارا جنازہ اٹھے گا. اور اگر کلچر ہم نے نہیں بدلا اور ویسے ہی رہا جیسا ہے تو اس کا نقصان مجھے اور آپ کو بھی ہوگا, اس لیے کہ جب ہماری روح نکلے گی تو ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. تو یہ ذرا ذہن میں رہے بھائی کہ آخرت بہت لمبی ہے, اس کے لیے خود مجھے اپنے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے, اور اگر میرے بھائیوں میں سے, میری بہنوں میں سے کوئی آخرت کی طرف چلا جائے तो उसको भी जितना हो सके मुझे सवाब पहुंचाना है। दुनिया में कोई भूखा होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भूखे को देखते हैं तो सरफे नजर करते हैं या उसे खिलाने की फिक्र करते हैं? कोई प्यासा हो तो हम क्या करते हैं? हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लल मैत फी कब्रिही इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। मैत अपने कब्र में उस डूबने वाले की तरह होता है जिसे तैरना नहीं आता और वो फरियाद कर रहा हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो अगर हम किसी को समंदर में देखें, नदी में देखें, नहर में देखें कि डूब रहा है और हमें तैरना आता है, यह हमारे पास बहुत बड़ा रस्ता है, तो हम क्या करेंगे? मदद करेंगे कि नहीं? हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ, वहां एक मजमा था, रुक गए देखने के लिए कि क्या बात है। तो एक शख्स की पिटाई हो रही थी, पिटाई हो रही थी। पूछा, आपने कभी क्या बात है, इस बेचारे की पिटाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन्नहु वका फी ज़म्बिन कबीर, ये एक बहुत बड़े गुनाह में वाक़े हो गया है, गिर गया है, यानी बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लिया है इसने, बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने। तो हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह होता रहा, उन्होंने पूछा कि अगर ये कुएं में गिर जाता है तो तुम क्या करते? कुएं में गिर जाता तो इसी तरह इसकी पिटाई करते? अगर ये कुएं में गिर जाता तो तुम उसे उस कुएं से निकाल दे या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ हम निकाल दे। तो कहा कि इस गुनाह से भी इसे निकालो, और गुनाह से निकालने का तरीका यह है कि इसके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आओ और इसे समझाओ, इसके सामने इस गुनाह की बुराई को बयान करो और इस गुनाह से बचकर उसकी जगह पर जिस अच्छे अमल को इख्तियार करना है उसकी फजीलत को बतलाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको इस गुनहगार से नफरत नहीं महसूस हो रही है? तो कहा कि ना, मुझे इस गुनहगार से नफरत नहीं है, मुझे उस अमल से नफरत है जो इसने किया है। तो वो तो मैं कह रहा हूं कि उस अमल से इसको निकालो, ये तो मेरा दीनी भाई है। तो देखो ये एक उम्मत के लिए फिक्र, उम्मत के लिए दर्द, वाजो नसीहत की जगह पर जब दाई बैठता है तो उसके दिल में उम्मत की हमदर्दी होती है। वो लोगों को झड़ने के लिए नहीं बैठता, लोगों पर फिक्र कसने के लिए नहीं बैठता, वो तंजिया कलिमात कहने के लिए नहीं बैठता, इसलिए कि इस किस्म की तकरीरों से दिल तो बहुत खुश होता है और जो हमारे हामी होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, मगर जो मरज में मुब्तला होते हैं वो और ज्यादा जिद करते हैं और अड़ जाते हैं। तो बहरहाल अर्ज करने का मंशा यह है कि जो कब्र में है और जो परेशान कुन हालत में है उनकी हमें फिक्र करनी चाहिए। तो हमें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि देखो अहलो अयाल इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हम तो आएंगे कब्र तक और बहुत कुछ करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और वहां बाज इलाके वालों के यहां तो रस्म है कि तदफीन के बाद वहीं ऐलान करते हैं कि खाने का इंतजाम फुला जगह पर किया गया है, खाने का इंतजाम फुला जगह पर किया गया है। देखो अभी तो कब्र में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की कि देखो भाई मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर इतनी देर तक तुम ठहरना कि जितनी देर में एक ऊंट को ज़बह किया जाता है, उसकी खाल को उतारी जाती है, اور اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اتنی دیر تک میری قبر پر تم ٹھہرے رہنا. کیوں بھائی؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میں تم سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی دنیا میں پہنچ جاؤں گا, تو وہ فرشتے آئیں گے, وہ نئی دنیا ہوگی میرے لیے, تو میں ذرا ان سے اتنی دیر میں مانوس ہو جاؤں, اتنی دیر تک تو تم ٹھہرنا میرے پاس, ایسے ہی مجھے چھوڑ کے مت چلے جانا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, غور سے سنیے میرے بھائیو ان باتوں کو اور عمل کیجیے. اس لیے کہ جب کوئی قوم رسوم اور رواج کی عادی ہو جاتی ہے, وہ حقیقت دین سے بہت دور چلی جاتی ہے. بجائے اس کے کہ تدفین کے بعد ہم دل لگا کر دعا کرتے, بس سب کھڑے ہیں, ایسے سب کھڑے ہیں. کس چیز کے لیے کھڑے ہیں بھائی؟ کہ امام صاحب کی دعا کب ختم ہو, آپ کو فکر ہے یا نہیں جس کو دفن کرنے کے لیے ہے اس کی؟ آپ کو کچھ محبت ہے یا نہیں اس سے جو ابھی دفن ہوا ہے؟ آپ کے بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے اس وقت تو آپ کو بہت لمبی لمبی دعائیں آ جاتی ہیں, اس وقت تو وہاں کونے میں بیٹھ کر روتے ہیں. ویسے فرض نماز کے بعد کوئی دعا نہیں کرتا, مگر گھر میں بیٹا بیمار ہو جاوے, اس کو کینسر ہو جاوے, لا علاج ہو جاوے, ڈاکٹر لا علاج بتا دے, جوان بیٹا ہے, تو دیکھو پھر باپ کو کہ امام صاحب اور پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے سنتیں پڑھ کے, پھر بھی وہ دعا میں لگا ہوا ہے, رو رہا ہے. یہ لمبی لمبی دعائیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ کی میری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہم وہاں جو گئے ہیں اسے دفن کرنے کے لیے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے, وہ کامیاب ہو جائے؟ ایک زمانے میں ہمارے یہاں جو لوگ گجرات جاتے تھے یہاں سے اور بمبے ایئرپورٹ پہ اترتے تھے, تو بمبے ایئرپورٹ پہ کسٹم میں بہت سختیاں تھیں. یہ کچھ 15-20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو بھی یہاں سے جاتا تھا سب کو فکر بہت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے, تو بہت تاکید سے یہاں سے کہہ کر لوگ بھیجتے تھے کہ جیسے ہی آپ کسٹم سے نکلے ذرا فون کر دینا ہے. اب وہاں زیادہ سے زیادہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو سامان ہے وہ چھین لیں گے 20 کلو آپ کا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہونے والا ہے؟ کوئی جیل میں بٹھائے گا, کوئی سولی پہ چڑھائے گا. اور یہاں جب بھی دیکھو ایک دوسرے کو رشتے داروں میں سے, تو اسی کے بارے میں تذکرہ کہ بھائی کوئی فون آیا کہ نہیں, اللہ عافیت سے پہنچا دے, بھائی کوئی فون آیا کہ نہیں. تو 20 کلو سامان کے لیے اتنی فکر, اس کا تو پورا فیوچر ہے, جنت ہے یا جہنم ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے, اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. ایک دوسرے کو کوئی یاد دہانی بھی نہیں کراتا کہ بھائی حافظ صاحب چلے گئے ہیں, بےچارے ہمارے چاہنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, بھائی دعا کرنا, آپ سے بھی وہ بہت محبت کرتے تھے. ہمارے ابراہیم بھائی چلے گئے ہیں, آپ سے بہت محبت کرتے تھے, آپ کے دوست تھے وہ, ان کا حق ہے ذرا یاد رکھنا ان کو. ایک دوسرے کو کوئی یاد دہانی نہیں کرتا. باتوں میں مشغول ہوتے ہیں سب, اور جیسے ہی دعا ہو گئی کہ قبرستان خالی. اور اب ایک نیا رواج یہ شروع ہوا ہے کئی مہینوں سے اور کچھ سالوں سے کہ میت کی تو کوئی فکر نہیں کرتا, میت کے جو رشتے دار ہیں ان کو سب وہاں ملاقات اور معانقہ اور اس کی تعزیت وہاں قبر کے پاس کھڑی ہو شروع ہو جاتی. ذرا پوچھو علماء کرام سے کہ کیا قبر کے پاس ان کی تعزیت کرنا یہ کوئی مسنون مستحب طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے, اور اس وقت اس کی فکر کرنی چاہیے جو قبر میں جس کا بھی سوال ہونے والا ہے, یا ان کی فکر کرنی چاہیے جو ابھی 2 گھنٹے کے بعد غم کو بھول جانے والے ہیں؟ مرنے والے کے رشتے داروں کو کیا غم ہوتا ہے؟ آج کل بیٹوں کو غم نہیں ہوتا. جن کے گھروں میں انتقال ہوتا ہے شام کو جب بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے رشتے داروں کے رویے کو دیکھتے ہیں, تو ایسا پتہ نہیں چلتا کہ اس گھر میں ان کے باپ کا آج انتقال ہوا ہے. اس لیے کہ باپ سے کوئی لگاؤ ہو تو یہ احساس رہے نا, باپ سے لگاؤ ہی نہیں تھا, اب یہ تو انتقال ہو گیا تو ذرا منہ سے صدمہ ودمہ دکھا کر, چہرے سے صدمہ ودمہ دکھا کر کسی طرح دفن کر دو. تو جن لوگوں کو کوئی غم نہیں ہے ان کی تعزیت میں آپ لگے ہوئے ہیں, حالانکہ توجہ کرنی چاہیے اس کی طرف جس کو ابھی سوال ہونے والا ہے اور جس کا ابھی فیوچر کا فیصلہ ہونے والا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اگر ہو سکے تو یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے تدفین کے بعد. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو قرآن مجید یاد ہو تو ایک ایک پارے کی تلاوت کرنی چاہیے وہاں کھڑے ہو کر. تو اسی کی طرف بھائی, اس کی طرف آپ حضرات کو میں اپنی ذات کو بھی آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ خود اپنے مرنے کے بعد آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے خود تیاری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ جب ہمارے بھائیوں میں سے, ہماری بہنوں میں سے, مسلمانوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو دل لگا کر ان کے لیے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے, کچھ نہ کچھ پڑھ کر اسالے ثواب کرے. تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا بندہ, آپ کی بندی آپ کی طرف آئے ہیں, جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہوں آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے, آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے, آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اور فوراً نماز کے بعد کچھ پڑھ کر اسالے ثواب کرو, وقت ہو تو قرآن لے کر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, باہر نکلتے ہوئے جیب میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کرو ان کے لیے. تو اللہ تعالی شانہ جب دیکھیں گے کہ میرے بندے کو میرے دوسرے بندوں کی آخرت میں کامیابی کی اتنی زیادہ فکر ہے, تو جب ہماری موت آئے گی تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے دوسرے بندوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے فکر کرتا تھا, اب اس کو اس طرح میرے پاس لاؤ کہ یہ کامیاب بن کر گیا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق جو ہے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, جو اللہ تعالی شانہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالی کو وہ لوگ بہت پسند ہیں. کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اللہ کو بہت پسند ہے, کوئی کسی غم زدہ کی تعزیت کر دے اور اس کے دل کو بہلائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے, کسی پیاسے کو دو گھونٹ پانی پلا دے وہ اللہ کو بہت پسند ہے, ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت اللہ نصیب فرما دیتے. تو ایک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی, مسلمان بہن, یا اللہ کے دوسرے بندے یا بندی کی آخرت کی فکر کرے تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو میت کے گھر کے ارد گرد سب جمع ہو جاتے ہیں, نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے, یعنی کسی کے انتقال سے بھی اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی, کھڑے کھڑے دنیا کی باتوں میں مشغول ہے, سگریٹ پینے میں مشغول ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ مسجد میں آ کر بیٹھتے, مسجد میں آ کر کچھ پڑھتے, مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. تعزیت 10 منٹ 15 منٹ کی ہوتی ہے, جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیر تک بیٹھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد تو جس نے تعزیت کر لی ہے بس ختم ہو گئی. یہ جو ایک ایک ہفتے تک لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں روزانہ, اور روزانہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ روزانہ ملنے کے لیے آئے اور نہیں جائیں گے تو ان کو ناراضگی ہوگی, یہ سب خلاف سنت ہے. شریعت غم کو بھولنے کے لیے کہتی ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تدفین ہو گئی, اب تدفین کے بعد جن کے گھروں میں تکلیف ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں تاکہ وہ بھول جائیں, اپنے کام میں لگ جائیں. جو تعزیت کرنے والے لوگ ہیں وہ خود تلاش کر کے ایسے وقت میں آئیں گے جن کی تعزیت باقی ہے جب آپ گھر میں فارغ ہوں گے. اب ان کے انتظار میں آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے, بیٹھنے کے لیے آئیں گے, بیٹھے رہتے ہیں ایک ہفتہ 10 دن, اور لوگ جو ہیں روزانہ جا رہے ہیں. آدمی غم کو بھولے, پھر عید کا دن آتا ہے تو پھر وہ غم کو تازہ کرتے ہیں, سب ملنے کے لیے جاتے ہیں, وہ غم کو تازہ کرتے ہیں, پھر اس کا تذکرہ مرنے والے کا تذکرہ دوبارہ. تو شریعت مطہرہ تو یہ چاہتی ہے کہ غم کو بھلایا جائے اور یہ غم کو دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے. اور ہمیں کیا ہے, ہمیں تو کوئی غم وم ہے نہیں, ہم تو وہاں جا کر دو چار جملے کہہ کر واپس گھر عید کی خوشیاں مناتے ہیں اور ان کا پورا عید کا دن خراب کر کے آتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا, ان حضرات کے سامنے آخرت تھی, یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے. جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعلق والوں پر پیغام بھیجا جو دور دور رہنے والے تھے کہ بھائی ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے یہاں تک تعزیت کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا وقت یہاں آنے میں اور یہاں سے جانے میں لگے گا اتنا وقت عبادت میں مشغول ہو کر میری بیٹی کو ثواب پہنچاؤ, اور ریل کا اور بس کا جو کرایہ ہونے والا ہے وہ پورا یا اس میں سے کچھ حصہ میری بیٹی کے لیے خیرات کر کے اسے ثواب پہنچاؤ, اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی آئے نہیں ہے, وہ فنا فنا آیا ہے فنا فنا نہیں آیا ہے. باپ کا انتقال ہوا ہے پھر بھی ہماری نظر ادھر ادھر رہتی ہے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے, اور جانے والے بھی اکثر منہ دکھانے ہی کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی نہیں جائیں گے تو برا لگے گا, تو پتہ نہیں میت کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا ہمارے جانے سے. اللہ کے لیے کام کرنے کی عادت ڈالو میرے بھائی. پھر تدفین کے بعد جو ہے سب لوگ چلے گئے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. سب لوگ کا مطلب یہ کہ وہاں جو رشتہ دار تھے, جو لوگ قریب کے آئے ہوئے تھے. تو تھوڑی دیر ہوئی بھائی حضرت شیخ الحدیث صاحب نہیں ہے, مولانا زکریہ صاحب نہیں ہے, تھوڑی دیر اور انتظار کیا, کہا کہ آئے نہیں حضرت, کسی نے کہا کہ قبرستان سے تو نکل چکے تھے, یعنی جیسے بات ہوتی ہے ایسے موقع پر. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو قبرستان سے اپنی بیٹی کو دفن کرنے سے فارغ ہو کر سیدھے مدرسے میں چلے گئے ہیں اور اپنا سبق پڑھا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ گھر آ کر بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا, سبق پڑھانے سے بیٹی کو ثواب پہنچائیں گے تو نفع ہوگا. اصل میں سوچ, مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ناظم کا مطلب ہے کہ پورے مدرسے کو چلانے والے, اور حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم شخصیتوں میں سے ہے, غالباً حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے ہوں گے حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ناظم صاحب. ان کا انتقال ہو گیا تقریباً تہجد کے وقت, تہجد سے پہلے پہلے. اب مظاہر علوم سہارنپور بہت بڑا مدرسہ, اس کے ناظم کا وہیں سہارنپور ہی میں انتقال ہو جائے, مگر صبح کو 7 بجے فجر کی نماز کے بعد جب مدرسہ شروع ہوا تو مدرسے میں ایک طالب علم کو پتا نہیں تھا کہ ناظم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. مدرسہ شروع ہو گیا, اساتذہ نے پڑھانا شروع کر دیا. جب 9 بجے 9:30 بجے جو بھی وقت طے ہوگا اس وقت ناظم صاحب کا جب جنازہ باہر آیا, وہاں مدرسے میں ایک جگہ ہے جہاں لوگ جنازے کو لے آتے ہیں اور وہیں پر نماز ہوتی ہے, اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے, اور اس کے علاوہ لوگوں کی نیتیں یہ بھی ہوتی تھیں کہ یہاں حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں, تفسیر پڑھانے والے اساتذہ ہیں اور نیک لوگ ہیں, اور پھر اتنے سارے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو ہماری مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی. تو ابھی بھی وہاں ایک نشان لگا ہوا ہے دیوبند میں بھی, تو وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے اور لوگ لے آتے ہیں وہاں. تو وہاں نماز جنازہ کے لیے جب جنازہ آیا سہارنپور میں مدرسے میں, تو جب جنازہ تیار ہو گیا تو اعلان ہوا کلاس روموں میں کہ ناظم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ تیار ہے, جو نماز پڑھنا چاہتا ہے باہر چلا جائے. تب طلبا کو معلوم ہوا کہ ناظم صاحب کا انتقال ہو گیا. اور آج کل ہم لوگوں کو یوم وفات منانے کا بہت شوق ہے. ذرا کسی کا انتقال ہو گیا چھٹی کر لو بھائی, مدرسے کو چالو رکھو, کسی نہ کسی درجے میں مدرسہ چالو رہے, کچھ نیک کام ہوتے رہے, اور طالب علموں کو اساتذہ کو کہہ دو کہ ثواب پہنچائے. ٹھیک ہے, اس کوالٹی کا پڑھنا نہیں ہوگا, سب کو غم ہوگا اگر محبت ہے تو. حضرت قاری صدیق باندھوی رحمتہ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, ان کو اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ تعلق تھا, اس لیے کہ ان کی اہلیہ نے اس بالکل بنجر علاقے میں جہاں ارتداد پھیل چکا تھا وہاں پر مدرسہ قائم کرنے میں اور دین کے کام میں ان کا بہت ساتھ دیا تھا, اس لیے بہت محبت تھی, ہر کام میں شریک رہتی تھی وہ. تو غم بہت ہوا جب انتقال کی خبر ملی, مگر ایک بھی سبق چھوڑا نہیں اس دن, سبق چھوڑا نہیں. اور ان کے حالات میں لکھا ہے, حضرت کے حالات میں, کہ جب دل بھر آتا تھا اور رونا آ جاتا تھا تو کلاس سے اٹھ جاتے تھے اور پیشاب استنجے کا بہانہ کر کے ادھر باتھ روم میں چلے جاتے تھے اور پھر واپس آ کر سبق پڑھانا شروع کرتے تھے. تو آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ حضرت پر بہت زیادہ صدمہ ہے اور رو کے آ رہے ہیں, مگر سبق پڑھانا بند نہیں کیا. اس دن پورا دن سبق پڑھایا حضرت. کیوں بھائی؟ اس سے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ کچھ کریں گے تو ہمیں ہمارے میت کو نفع ہوگا, اس سے ثواب پہنچائیں گے. تو اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو کسی کا انتقال ہو جائے اس کی فکر کرو, خود اپنی بھی فکر کرو. جب تک زندہ ہیں ہم اپنی آخرت کو بنا بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے بگاڑنے سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کر کے آخرت کو سنوارنے کا عزم کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ باقی کسی اور کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. ہمارا ٹوٹا پھوٹا پڑھنا خرچ کرنا حیثیت ہی کیا رکھتا ہے, مگر بس جو کچھ ہو سکے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو مال ہے, اہل و عیال ہیں, وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ قبر تک آئیں گے اور وہاں تک چھوڑیں گے, واپس آ کر مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے, آپ کی تعریف کریں گے, بس اتنا ہم کر سکیں گے. تو کہا کہ بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں, یہ کسی کام کا نہیں. اور مال تو بالکل ہی نکما, وہ تو یہ کہے گا کہ میں تو گھر سے بھی نہیں نکلوں گا, میں تو نکلوں گا ہی نہیں, میں آپ جانے آپ کا کام جانے. اور عمل جو ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ آؤں گا, قبر میں جاؤں گا, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا, پل سیرات پر بھی آپ کی مدد کروں گا, جہنم سے بچانے کی کوشش کروں گا, اور آپ کا جنت میں داخلہ مل جائے اس کی صحیح کروں گا. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة.